کل کچھ خانگی مسائل بیان کیے گئے تھے طلاق سے متعلق، اور میاں بیوی میں آپس میں صلح کا طریقہ کار، آپس میں خاندانوں میں، اس کا ذکر کیا گیا تھا. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اس کے بعد دین میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، اللہ رب العزت نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے. اسی طریقے سے حلال و حرام کو واضح کر دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بار بار اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کیا ہے، جس کے ضمن میں یہود و نصارہ کا بھی ذکر آیا ہے. ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کہ اس موقع کو یاد کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے، میری قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہیں، اور ان نعمتوں میں سے یہ تھی کہ تم میں انبیاء پیدا کیے، یعنی بہت بڑی ایک جماعت نبیوں کی قوم بنی اسرائیل میں سے آئی. وجعلکم ملوکا، اور تم میں بادشاہ بھی رکھے. وآتاکم ما لم یوتی احد من العالمین، اور تمہیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو دنیا میں کسی کو نہیں عطا فرمائی. اللہ تعالی نے ان پر بڑے انعامات کیے، نعمتیں نازل فرمائی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ مختلف طرح سے بہانے تراشے، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانیاں کیں. صرف نافرمانیاں ہی نہیں کی بلکہ انہیں قتل بھی کیا. ایک موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسہ، ارض مقدس میں تم داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور پیٹ مت دکھانا، یعنی لڑو، ان سے قتال کرو، جہاد کرو. اگر تم نے پیٹ دکھائی یعنی بھاگے تو فتن قریب خاسرین، تم نقصان میں ہوگے. تو وجہ اس کے کہ اپنے نبی کے پیروی کرتے اور بات مانتے، حکم مانتے، وہ کہنے لگے موسیٰ ان نفیہ قوم جبارین، تو اس میں تو بڑی سخت قوم ہے. قوم عمالقہ کا غالباً یہاں ذکر ہے، اور وہ چونکہ بڑے لمبے چوڑے قد کاٹ والے تھے، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ ان سے لڑتے دل چھوٹا کر گئے اور پیچھے ہٹ گئے. اور ساتھ میں یہ کہا کہ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم تو اس میں داخل نہیں ہوں گے شہر میں جب تک کہ تم اس قوم کو پہلے وہاں سے نہ نکالو. اگر تم نے ان کو نکال دیا تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم داخل ہو جائیں گے. اب اصل مقصد تو یہی تھا کہ لڑو ان سے جا کے، لیکن اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نکالنا ہوتا تو ان کو کیوں حکم دیتے کہ تم اندر داخل ہو. بہرحال دو آدمی ایسے تھے جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، اور اللہ تعالی نے ان پر انعام و اکرام بھی فرمایا ہوا تھا. ادخلوا علیہم الباب، انہوں نے کہا کہ وہ داخل ہو جاؤ دروازوں میں، یعنی اس شہر میں داخل ہو جاؤ. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے. اور اللہ پر چاہیے اہل ایمان کو بھروسہ کرنا، لیکن اس قوم نے پھر بھی نہیں مانا اور کہا کہ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها، اے موسیٰ ہم اس میں یہاں ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوں گے. ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ قوم اس میں موجود ہے. فذهب انت وربک، لہذا تم جاؤ اور تمہارا رب، فقاتلا، اور جا کے اس قوم سے لڑو، دونوں آپ لڑو. انا ہاؤنا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. تب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا، قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرے رب میں صرف اپنا آپ کا مالک ہوں اور اپنے بھائی ہارون کا، یعنی ہم دونوں تو آپ کے حکم فرما بردار ہیں، آپ جیسے حکم دیں گے ہم کریں گے، لیکن جہاں تک قوم کا تعلق ہے تو قوم میری بات مانتی نہیں، ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے قوم اس قوم کے درمیان جو فاسق قوم ہے جدائی ڈال دیجئے. اللہ تعالیٰ نے پھر سزا کے طور پر یہ کیا، قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنة، تمہارے اوپر اس ملک کا فتح کرنا ہم نے 40 سال تک کے لیے مؤخر کر دیا، محروم کر دیا تمہیں اس سے. یتیہون فی الارض، اب وہ بس اسی میدان میں گھومتے رہتے، فلا تأسی علی القوم الفاسقین، فاسق قوم پر کوئی افسوس بھی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ہوا یہ کہ جب انہوں نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو ایک میدان میں قید کر دیا. میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے لیے نہ تو کوئی ضروری ہے کہ وہ کسی کو قید میں ڈال لے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ وہ تالوں میں بند رکھے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو کھلی جگہ کوئی جیل بنا دیں، وہاں سے آدمی نکل نہ سکے. چنانچہ تقریباً یہ جو وادی تھی، اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قید کر دیا اور 40 سال تک اس میں بھٹکتے رہے. یہی وہ وادی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر بھی بہت سارے انعام و اکرام نادل فرمائے. روشنی کی ضرورت ہوتی تھی تو ایک بڑا سا بانس گاڑ دیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا، پوری وادی جو ہے اس سے روشن رہتی تھی. اور اسی طریقے سے دیگر من و سلوا ان پر نازل کیے گئے، وہ بھی یہیں پر نازل کیے گئے. یعنی باوجود اس کے کہ یہ اس وقت ایک محروم قوم تھی اور نبی کے نہ ماننے کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انہیں وہاں پر بھی نعمت عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے اس ارض مقدس کی فتح کو ان کے اوپر حرام کر دیا، اور 40 سال تک یہ اس میں گھومتے رہے، صبح سے شام تک چلتے تھے اور گھوم پھر کے پھر واپس وہیں آ جاتے تھے. یعنی اس وادی سے نکل ہی نہیں پاتے تھے، اور 40 سال معمول نہیں، معمولی مدت نہیں ہوتی، اچھی خاصی بڑی مدت ہے، لیکن اس مدت تک یہ لوگ نہیں نکل سکے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان پر انعام و اکرام کی بارشیں کی، لیکن نتیجتاً انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں کی. اس میں ہمیں ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ اللہ کی جب نعمتیں آئیں تو اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے، اللہم لک الحمد و لک الشکر بار بار کہتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر سانس بھی صحیح طریقے پر آتا ہے تو اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو دنیا میں بے شمار نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، انسان اگر اپنی ذات میں غور کرے تو بے شمار نعمتیں، لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ خالی اگر ہم اس کا ہی شکر ادا کر دیں تو بڑی بات، اور وہ سانس کا آنا اور جانا ہے. یعنی سانس آتا ہے تو زندگی ہے، سانس باہر آ گیا تو بھی زندگی ہے، لیکن اگر سانس اندر چلا جائے باہر نہ نکلے، یا باہر جائے اندر نہ آئے تو موت آ جائے گی، موت واقع ہو جائے گی. تو یہی ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہوئی ہے کہ ساری زندگی ہم سانس کے آنے اور جانے پر اگر اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اسے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. دیکھیے قرآن مجید قصے کہانی کی کتاب نہیں، مختلف واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جہاں جس واقعے کی جس قدر ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس واقعے کو وہاں پر مختصر سا اتنا ہی بیان کرتے ہیں جتنی وہاں پر بیان کرنے کی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں بیان کرتے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اگرچہ بار بار بیان کیا، لیکن ان واقعات کو بیان کرنے میں ہر موقع کی مصلحت اور حکمت الگ الگ تھی، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تکرار ہے، تکرار نہیں ہے بلکہ وہ اس میں حسن ہے. اسی طریقے سے جہاں کہیں اللہ نے قصہ اور کہانی کوئی بیان کی بھی ہے نصیحت کے لیے، تو اس کے اندر بالحق کی قید لگا دی ہے، اور بالحق کی قید اس لیے لگائی کہ قصے کہانیاں بھی ہوں تو وہ سچے ہوں، جھوٹے نہیں ہونے چاہیے. تو یہاں پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کو جو ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ہم ان کا قصہ جو ہے حق طریقے پر صحیح وہ بیان کرتے ہیں. اور یہ بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی، اس کا مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو بھیج دیا، اور پھر آگے توالد و تناسل کا سلسلہ چلا، یعنی ان سے اولاد کا آگے سلسلہ چلا، تو ابتدا میں حضرت حوا کے دو اولادیں ہوتی تھیں، یعنی ایک لڑکا ہوتا تھا ایک لڑکی ہوتا تھا، یعنی ایک ہی حمل میں دو بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. تو ابتدان یہ جو دونوں ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے جڑواں، ان میں آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، یہ سگے بہن بھائی سمجھے جاتے تھے اور ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے تھے. البتہ اگلی دفعہ کا جو حمل ہوتا تھا تو اس کا لڑکا اور اس کی لڑکی اس پہلے والے حمل کے لڑکے کے سے جو نکاح ان کا ہو جاتا تھا، لیکن یہ کہ جو ایک ہی حمل میں دو بچے پیدا ہوتے تھے ان میں آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا. چنانچہ ایک موقع پر جب اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک حمل ہوا اور اس سے قابیل پیدا ہوا، اور قابیل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی تو وہ انتہائی خوبصورت تھی، اور پھر اگلے حمل سے حابیل پیدا ہوئے اور ان کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کی شکل و صورت ذرا بہت خوبصورت نہیں تھی وہ، لیکن قانون خداوندی کے تحت اس زمانے کے حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ اس کا نکاح پہلے حمل کے والے لڑکے یعنی قابیل کے ساتھ کر دیا جائے، تو وہ نہ مانا اور کہنے لگا کہ میری بہن خوبصورت، میں تو اس سے نکاح کروں گا، اور یہ چونکہ بدصورت ہے اس لیے میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ معاملہ پیش آیا اور بات بہت بڑھ گئی، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً اللہ کے حکم سے یہ بات کہی ہوگی کہ تم دونوں قربانیاں دو. اس زمانے میں جو قربانی کا طریقہ ہوتا تھا تو وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی قربانی کو ایک اونچی جگہ پر پہاڑ پر لے جا کر رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر ایک آگ آسمان سے آتی تھی جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تھے، تو اس قربانی کو جو انہوں نے رکھی ہوتی تھی وہ جلا کر راکھ ہو جاتی تھی، جل جاتی تھی. ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی، تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی وہ وہیں پڑی رہ جاتی تھی. چنانچہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں سے کہا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو اس زمانے کے طریقے کے مطابق، اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ جو حق پر ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کر لے. حضرت آدم کے جو حابیل تھے ایک بیٹے نیک صالح تھے یہ، انہوں نے چونکہ ان کا کام بھیڑ بکریوں کا تھا تو انہوں نے بہت عمدہ قسم کی بھیڑ اور بکری جو ہے وہ قربانی کے لیے وہاں پر لے جا کر رکھ دی ایک پہاڑی پر، اور جو دوسرا بیٹا تھا قابیل وہ زراعت کا کام کرتا تھا اس لیے اس نے کچھ سبزیاں کچھ اس قسم کے فروٹ وغیرہ لے جا کے اس نے وہاں رکھ دیے، اور پھر انتظار کرنے لگے اس بات کی کس کی قربانی قبول ہوتی ہے. تو حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، یعنی یقیناً وہ حق پر تھے کیونکہ اللہ ہی کا قاعدہ تھا کہ ایک ہی حمل سے جو دو بچے ہوں گے ان میں نکاح نہیں ہو سکتا، آگے پیچھے جو حمل ہوتے تھے ان میں جو آپس میں مقابل میں لڑکے لڑکیاں ہوتی تھیں ان سے نکاح ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا. تو یہ جو قابیل تھا اس نے اپنے بھائی کو دھمکی تو دے دی اس وقت اور کہا کہ لاقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا. تو انہوں نے صرف اتنا کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اگر تم بھی تقوی اختیار کرتے اللہ سے ڈرتے ہو سکتا اللہ تمہاری قربانی کو قبول کر لیتا، لیکن تم نے چونکہ تقوی اختیار نہیں کیا اس لیے مجھے تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود اپنے گریبان میں جھانکو کہ تمہاری نیت کیا تھی. اس شخص کی نیت پہلے سے یہ تھی کہ چاہے قربانی قبول ہو یا نہ ہو میرے دل میں جو بات ہے میں نے وہ منوانا ہے بس. تو تقوی تو کہاں، تقوی تو نکل گیا ختم ہو گیا. تو یہ واقعہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا، اس قربا قربانن، جب ان دونوں نے قربانیاں کیں، فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا گیا. قال لاقتلنک، تو اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور بھی ضرور قتل کروں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو اس نے کہا کہ بے شک قربانی اللہ تعالی تقوی والوں کی قبول کرتا ہے. اور آگے مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دوسرے بھائی تھے جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی وہ نیک آدمی تھا، اس نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تاکہ مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا قتل کرنے کے لیے، یعنی میں نے پھر بھی تجھے قتل نہیں کرنا، تیری نیت چاہے ہے چاہے تو مجھے قتل کرے لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا. اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے اس لیے میں ایسا کام نہیں کروں گا. اور اسی طریقے سے فطوعت له نفسه قتل اخیه، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. اب اس زمانے میں یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ قتل کریں تو کیسے کریں، کیونکہ دنیا میں یہ پہلا قتل، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ قاعدہ یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو شخص کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالتا ہے، کسی کو اچھے کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو قیامت تک آنے والے اس شخص کی رہنمائی کی وجہ سے صحیح راستے کو اگر اختیار کرتے ہیں تو جس نے رہنمائی کی ہے اس کو تو جو اجر ثواب ملتا ہے ملتا ہے، لیکن جو رہنمائی جو شخص اچھے طریقے پر چلتا ہے اسے تو اجر ثواب ملتا ہی ملتا ہے، لیکن جس نے رہنمائی کی تھی اس کو بھی آدھا ثواب ملتا ہے. تو قیامت تک آنے والوں کو، اور جو شخص کسی برائی کی بنیاد رکھتا ہے اس کو اس کی وجہ سے آگے لوگ برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو برائی کرنے والوں کو تو جو اللہ تعالیٰ جزا اور بدلہ دے گا وہ دے گا، لیکن جس نے اس برائی کی بنیاد رکھی اس شخص کو بھی اس کا حصہ دار بننا پڑے گا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دیں گے. تو یہاں پر ایسا ہی معاملہ ہوا کہ اس شخص نے یہ کیا کہ بھائی سو رہا تھا، ایک پتھر اٹھایا اور اس کا سر کچل دیا، یعنی سر پہ پتھر مارا جس سے وہ مر گیا. لیکن اب یہ مصیبت تھی کہ اب اس کو کریں کیا، قتل کر دیا اب کریں کیا. فاصبح من الخاسرین، قتل تو کر دیا اب خسار نقصان یعنی خاص خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا، تو اب یہ کہ پریشان یہ ہوا کہ اپنے بھائی کی لاش کو اٹھاتا پھر رہا تھا. اب لازمی بات ہے کہ جب لاش پرانی ہو جائے گی تو بدبو بھی آئے گی اس کے اندر، وہ ساری چیزیں. فبعث اللہ غرابا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دو کووں کو بھیجا. ان دو کووں نے ان کس کے سامنے آ کر آپس میں لڑائی کی، اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا. جو جس کوے نے مارا تھا پھر اس مرے ہوئے کوے کے لیے اس نے یہ کیا کہ زمین کو چونچ سے کھودا، اور جب ذرا گڑا بڑا ہو گیا تو اس نے اس مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈالا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی. وہ اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا ایک کوے کے ذریعے سے کہ تو جو لیے لیے پھر رہا اپنے بھائی کو، تو بھی ایسا کر کہ گڑا کھود اور اس کو اس میں دبا دے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جو جوڑے کو، یبحث فی الارض جو زمین کو کرید رہا تھا، لیوریہ کیف یواری سوت اخی، تاکہ وہ چھپا دے اپنے بھائی کو جس کو وہ مار چکا تھا. اب جب اس نے یہ دیکھا کہ کوے نے اپنے بھائی کو اس طریقے چھپا دیا تو کہا، قال یا ویلتا، یعنی ہائے افسوس ہے مجھ پر، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوا. اس کوے نے مار کے کم از کم اپنے بھائی کو زمین میں دبا دیا، لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، لہذا اس کو جب دیکھا کوے کو تو اس نے بھی پھر یہی عمل کیا. فواری اسوت اخی، تو اس نے اپنے بھائی کی لاش کو اس میں دفن کر دیا. فاصبح من النادمین، اور وہ ندامت پانے اور شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا قاعدہ لکھ دیا کہ من اجل ذالک، اسی بنا پر یا اسی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس شخص نے کسی آدمی کو ناحق قتل کیا، زمین میں فساد پھیلایا، تو ایسا ہی ہے گویا اس نے ساری جو ہے وہ آدم کی اولاد کو قتل کر دیا. فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر دیا. ایک آدمی کا قتل، یہ قتل ایسی بری چیز ہے کہ صرف اس کا قتل نہیں کیا بلکہ اس نے سارے انسانیت کا خون کر دیا. ومن احیاها، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی، قادر تھا، قدرت رکھتا تھا مارنے پر، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈر کر اس نے چھوڑ دیا، قتل کا بدلہ نہیں لیا. فکأنما احیا الناس جميعا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تمام لوگوں کو اس نے زندگی بخشی. ولقد جاءتم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. بہرحال یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس میں چونکہ بعض حکمتیں تھیں، مصلحتیں تھیں، اس کو بیان کر دیا. اور اب یہ قاعدہ اپنی جگہ پر ہے کہ اب بھی جب آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ قتل کا جو گناہ جس نے قتل کیا وہ تو ہے ہی، لیکن جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا اس پر بھی اس کا بوجھ لادا جاتا ہے. اب آپ بتائیے کہ برائی کا بدلہ کس قدر برا ہے، اگر اس نے توبہ نہیں کی اور وہ اس گناہ سے باز نہیں آیا اور اپنے گناہ پر برقرار رہتے ہوئے اس کو موت آ گئی، تو ایسا ہے کہ قیامت تک جو برائیاں لوگ کریں گے تو آدھی برائی کا عذاب جو ہے اس شخص پر آئے گا جس نے یہ برائی ایجاد کی. اگلا جو چند آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے چوروں اور ڈاکوؤں کا حکم دیا. چوروں کا تو اگلی آیت میں ہے، کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن جو لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کے جان و مال کو لوٹ لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں، تو ان کی سزا جو ہے اللہ نے یہ رکھی ہے، انما جزاء الذین، ان کی جزا کیا ہے، بدلہ کیا ہے، ان یقتلوا، کہ حکومت بھی ان کو پکڑے اور پکڑ کر ان کو قتل کرے، او یسلبوا، یا سولی پر لٹکا دے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اور یا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے، دانا ہاتھ بایاں پاؤں، دوبارہ پھر عمل کرے تو پھر اسی طریقے سے بایاں ہاتھ اور دانا پاؤں، اس طریقے سے ان کو قتل کر دیا جائے، تو یہ ان کا اللہ تعالی نے بدلہ دیا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وغیرہ، او تقطع او ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، یا ان کو جو ہے جلا وطن کر دیا جائے، ملک بدر کر دے، ذالک لهم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیا کی رسوائی ہے، جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو ولهم فی الاخرت عذاب عظیم، اللہ تعالی نے ان کے لیے آخرت میں بہت عذاب رکھا ہوا ہے، تو یہ ان لوگوں کی سزا بیان کی گئی ہے جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بغاوت کر رہے ہیں حکومت سے بھی اور فساد پھیلا رہے ہیں زمین میں، اس لیے حکومت کا کام یہ ہے کہ ان کو پکڑے اور پکڑ کر ان کو بھی قتل کیا جائے، ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، اور یا پھر جو ہے یہ کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے. البتہ یہ بتا دیا کہ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، گرفتاری سے پہلے پہلے انہوں نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا علیہم، کہہ دیا دیکھیے، اس سے پہلے کہ ان پر قدرت حاصل کی جاتی، یعنی وہ گرفتار نہیں ہوئے لیکن گرفتاری سے پہلے پہلے انہوں نے توبہ کر دی، اعلان کر دیا کہ بھائی ہم آئندہ جو ہے وہ ڈاکے نہیں ڈالیں گے، ہم سے غلطیاں ہو گئیں، تو پھر ان کو سزاؤں کو معاف کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ حاکموں کے اس پر ہے. فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سزاؤں کو بھی بیان فرمایا ہے. اگلے رکوع کے اندر جو ہے وہ چوروں کی سزاؤں کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر چور چوری کرے تو ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے. لیکن لازمی بات ہے کہ ہر چوری چوری نہیں کہلاتی، چوری وہ چیز ہوتی ہے جو محفوظ جگہ سے جہاں سے چوری کی جائے. اگر جگہ محفوظ نہیں ہے، یعنی ایسی جگہ ہے جو عام جگہ ہیں، کسی پارک سے کسی نے چوری کر لی، مسجد سے کوئی چیز چوری کر لی، تو یہ عام جگہ ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ تالے میں بند ہیں یا محفوظ جگہ ہیں، عام طور پر یہ جگہیں چونکہ عام لوگوں کے آنے جانے کی ہوتی ہیں، تو ان پر جو ہے وہ ہاتھ تو نہیں کاٹا جائے گا، لیکن حاکم وقت پر ہے کہ اس کو بہرحال کڑی سے کڑی اس کے علاوہ جو چاہے سزا دے. ایسا نہیں ہے کہ سزا بالکل لیا معاف ہے، پھر حاکم کے ثواب دید پر ہے. بہرحال اس میں تفصیلات ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، مراقبۃ المتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.